بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 20 نومبر 2009 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عید الاضحیٰ اور روح قربانی کے موضوع پر خطاب فرمایا سماعت فرمائیے
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين حضرات محترم آج ذوالحجہ کی دو تاریخ ہے 10 ذوالحجہ کو ہمارا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ ہے عید قربان انشاءاللہ یعنی آئندہ ہفتے کے دن کیونکہ جمعے کی بھی چھٹی ہے اور لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں مجھے معلوم ہے اس جمعے پر حاضری نہ ہونے کے برابر ہوگی اور آج ہی موقع ہے کہ اس حوالے سے ذہن سازی ہو جائے ذہنی تیاری ہو جائے اس عید کی کہ جو آ رہی ہے جو اپنی جگہ ایک تہوار بھی ہے اور ایک عبادت ہے دونوں ڈائمینشنز ہیں ایک قربانی ہے اللہ کی راہ میں یہ بہت بڑا کار خیر اور بہت بڑی عبادت ہے نیکی اور دوسرے عید ہے تہوار کا موقع ہے اور اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید انہی دو کو قرار دیا گیا اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی تہوار اسلام میں نہیں ہے اور تہوار عام طور پر خوشی کے مواقع ہوتے ہیں جشن منایا جاتا ہے لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ اسلام میں جو ایک سنجیدگی ہے اور وقار ہے جو متانت سکھائی گئی ہے کہ خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی کیا ہے اس امت کی جو ایک اجتماعی حیثیت ہے اور ایک بنیان مرسوس ہونے کی کیفیت ہے اس کا اظہار ہو بڑے اجتماعات اصل روح اصل مقصد یہ ہے 5 وقتہ نماز کے لیے ہر گلی ہر محلے میں مسجد ہونا ضروری ہے کہ جہاں انسان رہ رہا ہے جہاں کام کر رہا ہے قریب مسجد ہے وقت ہوا اور وہ فوراً نماز کے لیے پہنچ جائے تو گلی گلی میں محلے محلے میں مسجد ہونا پسندیدہ بات ہے لیکن جامع مسجد ایک زمانے میں ساری مسجدیں جامع نہیں ہوا کرتی تھیں آپ میں سے جو نوجوان ہیں انہیں عجیب حیرت ہوگی کہ ایسا بھی ہوتا تھا. لیکن مجھے یاد ہے میرے اسکول ایج میں ہمارے یہاں کرشن نگر میں مسجدیں ہوتی تھیں. ایک مسجد جس میں ہم گھر کے قریب تھی نماز پڑھتے تھے وہ جامع مسجد نہیں تھی. تصور نہیں تھا. جامع مسجد ایک بڑی مسجد ہے, جمعے کے دن بڑے اجتماعات ہونے چاہیے, وہ محلے کی بنیاد پر ایک ہو یا شہر کی بنیاد پر, روح اس کی یہ بڑی اجتماعیت. اور عید کی جو نماز ہے دوگانہ عید, یہ شکرانہ ہے, اور اس میں جو اظہار ہے وہ اجتماعیت کا ہے. پسندیدہ یہ ہے کہ آپ مسجد سے بھی باہر نکلو, کھلے میدان میں مسلمان اکٹھے ہوں, پورا مدینہ ہے, ایک نماز عید ہو رہی ہے. اور یہ اس امت کی, یہ امت جو ہے یہ صرف ایک قوم نہیں ہے, نیشن نہیں ہے, یہ ملت ہے, امت ہے, ایک جماعت ہے, اس کا ایک امیر ہے, اس جماعت کا ایک نظم ہے, ایک ڈسپلن ہے. اسی ڈسپلن کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں. ایسی بہت سی آپ نے مثالیں پڑھی ہوں گی. آج کل مختلف رسالوں میں سلسلہ مضامین اس طرح کے بھی چھپتے ہیں کہ میں مسلمان کیوں ہوا. جو نو مسلم ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اسلام کی کیا بات پسند آئی, تو کئی مواقع پر میں نے پڑھا ہے کہ فلاں جگہ کوئی یورپین تھا یا امریکن تھا اور اسے کسی عرب ملک کے اندر جانے کا اتفاق ہوا, اور وہاں وہ کسی جگہ تھا اور اس نے دیکھا مسلمانوں کی ایک جمعے کا جو اہتمام تھا اور جس طریقے سے لائن اپ ہوئے ہیں, صف بندی ہے, جو نظم ہے, جو ڈسپلن ہے, اس کے اندر جو ایک سنجیدگی ہے, متانت ہے, وہ اتنی ان کے لیے پرکشش ہوئی کہ وہ اسی پر ایمان لے آئے کہ واقعی یہ مذہب, یہ دین, یہ ہمارے فطرت سے زیادہ قریب. تو اس اجتماعیت کا اظہار علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین, عید محکومہ ہجوم مومنی. مسلمان آزاد ہوں تو ان کی عید جو ہے وہ شکوہ ملک و دین ہے, وہ عظمت کا ایک علامت ہے, سمبل ہے, اس کے اندر شان و شوکت ہے. جیسے ایک اذان جو ہے وہ ملا کی ہے اور ایک مجاہد کی ہے, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. اسی طریقے سے ایک آزاد قوم کی عید مسلمان کی, اس کی اور شان ہوتی ہے, اس کے اندر جو شان و شوکت ہے وہ اور ہے. اور عید محکومہ جب ہم کسی کے غلام ہوں بس پھر ایک رسم ہے, ہجوم مومنین ہے, کچھ لوگ جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے. وہ کیف عید کا اصل جو بہت سے پہلو ہیں, ڈائمینشن ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ بڑے اجتماعات ہوں, کھلے میدان میں ہوں, اور مسلمانوں کی جو ایک نظم کا پہلو ہے, ڈسپلن کا پہلو ہے, اجتماعیت کا پہلو ہے, جماعت ہونے کا پہلو ہے, وہ زیادہ اجاگر ہو کر سامنے آئے. یہ دو عیدیں ہیں, عید الفطر رمضان کے روزے کے عبادت مکمل ہونے پر شکرانہ ہے اور خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع ہمیں فراہم کیا, یہ نیکیوں کا موسم بہار ہمیں میسر آیا اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا, اس پر شکر ادا کر رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. یہ عید کیا ہے؟ عید قربانی. اس میں اصل شے قربانی ہے. قربانی کسے کہتے ہیں؟ لفظ قربانی جب بھی آتا ہے ہمارے ذہن میں تصور آئے گا کہ تھوری ہو اور آپ کسی بکرے کی گردن پہ پھیر رہے ہیں, لیکن اس کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے؟ قربانی لفظ قرب سے نکلا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جائے, اللہ کی نظر اور نیاز کوئی چیز پیش کی جائے اللہ کے حضور, وہ قربانی. نچہ اس کا ذکر آیا اس انداز میں سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل کے قصے میں, اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی, آدم کے دو بیٹوں کا قصہ انہیں سنائیے. بالکل صحیح صحیح درست. اس پر ربا قربانا, جب دونوں نے اللہ کے حضور کچھ نیاز پیش کی, قربانا یعنی اللہ سے قرب کے ذریعے کے لیے, اس وقت یہ تھا کہ کوئی چھ کوئی جانور یہ ہم نے اللہ کے لیے دیا, اللہ کی نظر کیا, اس کے نیاز کیا تاکہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے, ہم اور اللہ سے قریب ہو جائیں, تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ. اس دور میں کیا ہوتا تھا, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی, وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. جس کی تفصیل آتی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دور میں کسی قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی اور وہ اس کو جلا کے ختم کر دیتی تھی, ہاں یہ اللہ نے قبول کر دی. جبکہ اب یہ صورتحال نہیں. جیسے ایک انسان عہد طفولیت ہے, پھر اس کا عہد بلوغت ہے, طفل, اور پھر نوجوانی اور جوانی اور میچورٹی تک پہنچتا ہے, اسی طرح نو انسانی بھی اپنی میچورٹی کو پہنچی ہے, یہ بھی ان تمام مراحل سے گزری ہے. شروع میں انسانوں کو جو نبی جو بھی رسول بھیجے گئے ان کو بہت سے حصے معجزات دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور لوگوں نے مطالبہ کیا حصے معجزے کا, تو کہا گیا نہیں, یہ اصل قرآن ہے معجزہ, اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے, عقل دی ہے, کوئی طالب ہدایت ہو تو اس کو پڑھے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ حق ہے, سب سے بڑا معجزہ یہ ہے, تمہارے مطالبے پہ ہم کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے. جبکہ شروع میں بہت معجزے دکھائے گئے. تو اسی طرح قربانی کا معاملہ تھا, اس قربا قربانا, دونوں نے اللہ کی نظر کے طور پر کچھ قربانی پیش کی, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ نذرانہ. اب وہ ظاہر ہے ہمارے پاس کیا ہے, جو کچھ ہے اللہ ہی کا دیا ہوا, اسی میں سے کچھ اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں, پروردگار ہماری طرف سے یہ تیرے لیے حاضر ہے تو سب کچھ اسی کا دیا ہوا, لیکن عام زندگی میں انسان کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے الا ماشاء اللہ. قربانی اس کا ایک اظہار ہے کہ ہاں ایک شے ہے, قابل ذکر شے ہے, اور وہ اللہ کے حضور پیش کی گئی. صحابہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے, یہ ہم کیوں قربان کرتے ہیں عید قربان پر, بکرا یا مینڈا یا گائے یا بیل یا اونٹ. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, یہ وہ ادا ہے ابراہیم کی جو اللہ کو پسند آئی تھی, اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر باقی رکھ دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, یہ الفاظ آئے ہیں سورہ صافات میں. یعنی اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کا جو جذبہ تھا اس کی انتہا یہ تھی کہ جب خواب میں انہیں اشارہ کیا گیا کہ بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو, تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے اور چھری چلا دی. آج کل بھی بہت سے معاملات کبھی آتے ہیں, کسی کوئی شخص جو ہے فلاں نے اپنے بیٹے کو یہ کر دیا اور وہ کر دیا, لیکن یہ لوگ کون ہیں, اب نارمل قسم کے لوگ. ایک وہ شخص جسے اللہ نے فطرت سلیم عقل سلیم عطا کی ہے, جسے شعور دیا ہے, جو فطرت کی سلامتی پر قائم ہے, ایسے شخص سے یہ مطالبہ کرنا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا امتحان تھا. کچھ اب نارمل کیسز ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے, اگر آج کل بھی کہیں ایسے باتیں جو ہیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں, لیکن یہ وہ نارمل کیسز نہیں ہیں, یہ دماغی خرابی کی نشانیاں ہیں, لیکن وہاں معاملہ مختلف تھا. اور جتنا فطرت سلیم پر قائم ہوگا تو اسی میں اولاد کی محبت بھی اس کا حصہ ہے, لیکن پھر اس کو بھی قربان کرنے کا حکم آیا اور چھری چلا دی. تو آواز آئی, یہ سورہ صافات کا قصہ ہے, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور یہ بھی فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کوئی شک نہیں اس میں. یہ اس واقعے کی یاد ہے، اور یاد محض ایک تاریخی واقعے کے طور پر ہی نہیں ہے، بلکہ اس ادا کو ہر مسلمان دہرائے، وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے اپنے اندر جو مطلوب ہے، جس کی ایک سب سے اونچی مثال ابراہیم نے قائم کر کے دکھا دی. یہ بامقصد. چنانچہ عید قربان کے دن جو اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے، جو پسند ہے، وہ ہے جانوروں کو ذبح کر اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا، اس پر بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. حج کی عبادت کے ساتھ ہی قربانی کو جوڑا گیا ہے. قرآن مجید میں مناسک حج کا تذکرہ دو مقامات پر، سورہ بقرہ میں بھی ہے، دوسرے پارے میں تقریباً وسط میں دو رکوع ہیں، ان میں مناسک حج کا تذکرہ ہے. اور یہ سورہ حج، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، سورہ حج مکی سورت ہے، سترہویں پارے میں ہے، یہ پہلے نازل ہوئی ہے. اس میں بھی بناسی کے حج کا تذکرہ بھی ہے، اور قربانی کا تذکرہ زیادہ تفصیل سے یہاں پر آیا. وہاں سورہ بقرہ میں مناسی کے حج کا زیادہ تفصیلی ذکر ہے، اس میں آپ کو وہاں عرفات تک جانے کا ذکر بھی ملے گا، مزدلفہ کے قیام کا تذکرہ بھی آئے گا، منا کے اندر جو تین دن گزارنے ہوتے ہیں اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر ہیں مناسک. یہاں ان کے حوالے سے اشارہ ہے، لیکن اصل زور قربانی پر. چنانچہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام معین کر دیا تھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی ایک مستقل عبادت کا جز رہی ہے قربانی. چنانچہ سورہ انعام میں جو فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین. نماز کے ساتھ ہی قربانی کا ذکر، اپنی جگہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور عبادت کا مستقل جز ہر دور میں رہتا ہے. اس قربہ قربان کا بھی ذکر میں کر چکا ہوں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور قربانی کی شکل کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جانور چوپائے عطا کیے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لو کہ اللہ کی خاطر ہم ذبح کر رہے ہیں. اللہم منک ولک، پروردگار تیری طرف سے ملا ہے، تجھے ہی ہم ہدیہ کر رہے ہیں. یہ چھری پھیرتے وقت یہ الفاظ آنے چاہیے زبان پر، ہے بھی تیری طرف سے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے. اللہم منک ولک، اس کا مالک بھی تو ہے، تو نے ہمیں عطا کیا اور یہ تیرے لیے قربان ہے. تو لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس جان دو کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود برحق ہے، اسی کے سامنے سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر. یعنی یہ قربانی کا معاملہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کے، کوئی نظر اور نیاز اگر غیر اللہ کے لیے تو وہ شرک. صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے نظر اور نیاز اور قربانی کی جا سکتی ہے، وہ خالق و مالک کائنات ہے. یہ توحید کا تقاضا ہے. کسی اور کے نام پر ذبح کریں گے تو بکری ذبح کی ہے چاہے، کسی اور کے نام پر ذبح کرنے سے وہ حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت حرام ہے، اس میں شرک کی نجاست آ جائے گی. یہ اسی توحید کا اظہار ہے کہ پروردگار صرف تیرے ہی لیے ہم کر رہے ہیں، دیا بھی تو نے ہے، تیرا ہی مال ہے، تجھے تیری قدموں میں قربان کر رہے ہیں، تیری خاطر اس کا خون بہا رہے ہیں. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے سر جھکا دو، یہ اسلام ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور یہ لفظ اسلام ہمارے ملک کے نام کا حصہ بھی ہے جسے آج کل متنازع بنایا جا رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان پسند نہیں آ رہا لوگوں کو، عوامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. وہ نام جو اللہ نے عطا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی کہا گیا کہ وہ مسلمان تھے، اور تمہاری وہی ملت چلی آ رہی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہاری شناختی اسلام ہے، پہلے بھی یعنی دور ابراہیمی میں بھی اور اب بھی. نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور اس نئی امت کا نام مسلمان ہے اسلام کے حوالے سے. ہوا سماکم المسلمین، اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکا دینا ہر معاملے میں، اس کو آقا اور رب مان لیا، اس کا حکم سر آنکھوں پر، نفس کی مرضی ایک طرف، زمانے کا رواج ایک طرف، برادری کی رسومات ایک طرف، مقدم بات کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، ہر معاملے میں اللہ کے سامنے سر جھکا دو. یہی نہیں ہے کہ نماز میں تو سر جھکا دیا اور دنیا کے باقی معاملات میں اپنی مرضی چلے گی. یہ تو ہماری خاندانی رسومات ہیں، اسلام سے ٹکراتی ہیں تو ٹکرائیں، یہ تو بڑی روایات چلی آ رہی ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تو اس دور کے تقاضے ہیں، سود کے بغیر معاملہ چلتا نہیں ہے. دنیا میں جینا ہے اور کاروبار کو بڑھانا ہے، سود تو لازم ہے، یہاں اللہ کی بات نہیں مانیں گے ہم. یہ نہیں ہے اسلام. اسلام یہ کہ ہر معاملے میں اللہ کے آگے سر جھکا دو. اسی لیے جب یہ قربانی کا وہ معاملہ پیش آیا جس کی یاد ہم منائیں گے انشاءاللہ، حضرت ابراہیم نے جب بیٹے پر چھری چلائی تھی، قرآن مجید میں وہاں پر الفاظ آئے فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا. وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پچھاڑ دیا پیشانی کے بل. ابراہیم بھی پوری طرح تیار ہے، چھری ہاتھ میں ہے چھری چلانے کے لیے، اور بیٹا بھی تیار ہے قربان ہونے کے لیے. یہ ہے اسلام لفظ، اس کا عملی اظہار، اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دینا. تو فلہ اسلم، صرف اسی کے سامنے سر جھکاؤ. صرف اسی کے سامنے سر جھکاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور قوت کے آگے سر جھکانا جو ہے وہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں. آج ہمارا قبلہ واشنگٹن ہے، ہم سر بسجود ہیں امریکہ کے سامنے، جو حکم وہاں سے آتا ہے مان رہے ہیں، چاہے وہ عوام کے لیے بجلی بن کر گرے، چاہے اس سے ہمارے دین کی جڑیں کھودی جا رہی ہوں، چاہے ہماری اسلامی اقدار پامال کرنے کا حکم آ رہا ہو اوپر سے. آج کل ہم سچے بندے ہیں، وفادار بندے امریکہ کے، ہر چیز کو اس کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ اب تازہ ترین قربانی کس کی دی جا رہی ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اس نام کے اندر جو اسلام ہے اس کو بھی قربان کرو. اب مطالبہ یہ، چنانچہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے، ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کہ اے این پی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے عوامی جمہوریہ پاکستان نام ہونا چاہیے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں. اے این پی والے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا، یہ خود کہہ رہے ہیں. لیکن اس پر زور کہ نہیں، ہمیں اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھنا ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، دونوں میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں، بس اب باتیں بن رہی ہیں، نہیں ہم نے ایسے نہیں کہا، یوں کہا تھا، شوشا چھوڑ دیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک زمانے میں ایوب خان کے دور میں کوشش ہوئی تھی کہ نام بدلا جائے. اس وقت ایک شخص آڑے آیا تھا شہاب نامے میں، اس نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں ایوب خان بھی تل گئے تھے، وہ بھی امریکی دباؤ پر، لیکن بھارت ایک شخص آڑے آیا، یعنی شہاب نامے کے مصنف جو اس وقت مشیر خاص تھے ایوب خان کے، وہ اڑ گئے تھے. باقی اللہ تعالیٰ ہے بچانے والا، لیکن اب پھر یہ کوشش ہو رہی. تو اسلام فلہو اسلمو قربانی کی اثر روح بھی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی خاطر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، تم بھی اس جانور کی قربانی کرتے ہوئے یہ اس نیت کے ساتھ چلاؤ کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی انا، اپنے نفس، ہر ایک کی قربانی دے دیں. یہ اسلام. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَاسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور اے نبی بشارت دے دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو. عاجزی اختیار کرنا کس کے سامنے؟ رب کے سامنے. وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ رازق ہے، ہم بندے ہیں، ہمارا کام اس کے سامنے جھکنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے. کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے. اقبال نے اسی بات کو کہا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک رب کے سامنے جھکو، باقی سب کی غلامی سے نجات مل جائے گی. آج ہم جگہ جگہ گھٹنے سر ٹیک رہے ہیں، کہیں امریکہ کے سامنے، کبھی انڈیا کے سامنے، اس لیے کہ رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان. اسلام کا یہ مفہوم ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَاسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں. اللہ کی عظمت، اس کی جلالت شان، وہ شہنشاہ ارض و سماوات، ذرا کائنات کی، اس کائنات کی وسعت کا تھوڑا سا تصور کیجئے، دماغ چکرا جاتا ہے. کل کائنات کا مالک، کل کائنات اس کی ایک قبضہ قدرت میں، ایک مٹھی میں. تبارک الذی بیدہ الملک. تو جو واقعی صاحب ایمان ہیں، اللہ کی عظمت کو پہچاننے والے ہیں، جب ذکر ہوتا ہے اللہ کا تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم. اور صبر کرنے والے، جو بھی ان پر بیتے، جو تکلیف آئے، مشکل آئے. کیونکہ ان آیات سے پہلے حج کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور حج کے لیے آپ نکلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مختلف قسم کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بے آرامی ہے، وہ تو لازمی ہے، اس سفر کا حصہ ہے. اب جو اللہ کے نام پر نکلا ہے، اللہ کی خاطر نکلا ہے، اور اللہ کا حق سمجھتے ہوئے نکلا ہے. وللہ علی الناس حج البیت. لوگوں کے ذمے ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا حق ہے ہر مسلمان پر حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس پر ہر اس مسلمان پر جسے استطاعت حاصل ہے راہ سفر کی، وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس جو بھی ضروری رقم ہے، خرچ ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے، اور اپنے پیچھے سے بچوں کی کفالت کا بھی انتظام جو ہے اس کے پاس موجود ہے. ہر ایسے شخص پر، ہر مسلمان پر حج واجب ہے، فرض، اور یہ اللہ کا حق ہے. بلکہ وہاں سورہ آل عمران میں جہاں یہ آیت آئی ہے، ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو اللہ کے اس حق کو نہ مانے، لفظ کفر ہے وہاں پر، تو اللہ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے. یعنی ایسے شخص کی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں. پچھلے دنوں ایک مضمون پڑھا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب آپ دنیا کی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں. یہ بالکل غلط تصور. جب ایک شخص ایک مسلمان عاقل و بالغ اس کے پاس سفر خرچ موجود ہے، اس کے پاس وسائل موجود ہیں سفر حج کے، اس پر حج فرض ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ معلوم نہیں کہاں سے تصور آ گیا کہ ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ اور پھر گویا کہ یہ کام تو پھر بڑھاپے میں ہی ہوگا، اولاد کی ذمہ داریوں سے بھی فارغ ہو جاؤ، سب کی شادیاں کر دو، سب سے نکل جاؤ. تو یہ بالکل غلط تصور ہے. مجھے اچھا ہوا یاد آ گیا، اس بات کو ذہن سے نکال دی. اور جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کر رہا اس کے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو بات کیا، اس سفر میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، جو کچھ تکلیف آئے اس پر صبر سے جھیلنے والے. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنے والے، وہ سفر ہو یا حضر ہو نماز کا اہتمام کرنے والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے رزق اس میں سے خرچ کرنے والے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے مہیا کیے ہیں. یہ مخلوق تو اللہ کی ہے، خالق وہ ہے، اس نے تمہارے تصرف میں دیے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے. خاص طور پر قربانی کے اونٹوں کا ذکر کیا گیا. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، کیونکہ وقت کم ہے میں تیزی سے ترجمہ کروں گا، تو اللہ کا نام لیا کرو ان پر، ان کی صفوں میں کھڑا کر کے، جب اونٹ زیادہ ہوں تو ایک صف میں کھڑا کر کے ان کو نحر کیا جاتا ہے. تو اونٹ کی قربانی کا طریقہ ہے نحر، اور جب نحر کرو قربان کرو تو اللہ کا نام لو ان پر. تذکر اسم اللہ علیہ صواف، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ نحر جو ہے ایک اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اونٹ کو قربان کرنا شاید دنیا کا مشکل ترین کام ہو، لیکن نحر جس سہولت سے ہو جاتا ہے تو شاید سب سے آسان قربان کرنا اونٹی کا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں پر اس سے واسطہ نہیں پڑتا. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ہمارے محلے میں ایک صاحب نے اونٹ کی قربانی دی، تو انہوں نے اسی طرح باندھ کر اور جو جیسے گائے کو یا بیل کو ذبح کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اونٹ کو سنبھالنا کوئی آسان کام تھا، جو تگ و دو کرنی پڑی ہے جس مشکل سے وہ اونٹ قربان ہوا. اور جبکہ نہر کا طریقہ کیا ہے، صرف اس کی ایک ٹانگ باندھ دیں کہ بھاگ نہ سکے، وہ کھڑا ہوا اونٹ ہے اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے گردن اور سینے کا جہاں پر جوائنٹ ہے، گردن کے آخری حصے پر، کیونکہ گردن بہت لمبی ہوتی ہے، وہاں پر ایک خاص انداز سے وہ خنجر جو ہے وہ چلتا ہے اور وہ شہرک کٹ جاتی ہے، وہیں کھڑا کھڑا وہ کمزور ہو کر پھر گر پڑتا ہے. اگر آپ دیکھیں عرب کس طرح اس کو کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں. ایک شخص 5-10 منٹ کے اندر بے شمار اونٹوں کو نہر کر سکتا، یہ شان ہے اللہ کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، اور وہ 100 کے 100 اونٹ جو ہیں وہ ایک قطار میں کھڑے تھے، 63 کو آپ نے اپنے ہاتھ سے نحر فرمایا. اور احادیث میں آتا ہے کہ جب ایک اونٹ کو نحر کرتے تھے تو اگلا آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کر دیتا تھا. تو یہ ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، یہ ایک قربانی ہے، اس کے اندر اپنا ایک جلال ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب اس کا پہلو ٹک جائے، وہ ضعف سے کمزوری سے جب خون نکل جائے گا تو وہ گر جائے گا. فَقُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس کا گوشت، خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ ان کو بھی. دو طرح کے افراد ہوتے ہیں جو محرومین ہیں، فقراء ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے قناعت سے بیٹھے ہوئے ہیں، دست سوال دراز نہیں کرتے، دوسروں سے لپٹ کر چھین کر کچھ حاصل نہیں کرتے، بلکہ بیٹھے ہیں قناعت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، ان کو بھی دو. والمعتر، اور جو بے قرار ہو گئے ہیں، جن سے صبر نہیں ہو رہا وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو بھی دو، سب کو کھلاؤ. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ نے مسخر کر دیا ان جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اب یہ اصل بات آ رہی ہے، ایک تو عمل قربانی ہے، جانور قربان کر دیا، اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کو معلوم ہیں، دو دانت کا جانور ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، تو چاہے دو دانت نہ بھی آئے ہوں لیکن یہ کہ وہ ایک سال کا لگتا ہو مینڈا یا بھیڑ، اس کو آپ قربان کر سکتے ہیں. گائے ہے اس پہ بھی دو دانت کی ہونے کی شرط ہے، وہ دو سال میں ہوتی ہے. بکرا جو ہے وہ ایک سال میں عام طور پہ دو دانت نکال لیتا ہے. اونٹ کے لیے بھی دو دانت کی شرائط ہے، اور اونٹ جو ہے وہ پانچ سال میں اس کے دو دانت نکلتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ وہ قربانی کی شرائط جو بھی کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، اور جانور جو ہے صحت مند ہونا چاہیے، اس میں کوئی ظاہری عیب نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ ظاہر ہے، ایک اس کی روح ہے. تمہارے دین ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان جانوروں کے نہ خون اللہ تک پہنچتے ہیں اور نہ ان کا گوشت پہنچتے ہیں. تو سب یہی رہ جائے گا. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے، تین حصوں میں آپ تقسیم کریں، ایک اپنے لیے رکھیں، کچھ احباب کو دیں، باقی فقراء کو دیں. اس سے یہ ایک عمدہ انداز ہے، لیکن اس سے آگے پیچھے بھی ہو جائے، کوئی شخص اس کے اپنے گھر والے کھانے والے بہت ہیں تو سارا کنزیوم ہو جائے تو وہ بھی اس میں یہ بھی جائز ہے، یا کوئی شخص سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دے تو یہ بہت خیر کی بات ہے. لیکن بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے، اس کا خون ہے، اس کا گوشت ہے، وہ یہیں پر رہ جائے گا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اللہ تک اگر کوئی چیز پہنچے گی تو وہ تمہارے اندر کا تقوی اگر ہے وہ ہے کہ جو محفوظ رہ جائے گا، اجر تو ملے گا اس کی بنیاد پر، اس نیت کی بنیاد پر. اگر کوئی کمپٹیشن میں ایک سے ایک بڑا بڑھ کر بکرا لانے والا ہے کہ ایک محلے کے اندر کمپٹیشن چل پڑا ہے، اب ان کی نیت جو ہے وہ اللہ جانے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ قبولیت کے لیے تو وہ خلوص درکار ہے، وہ تقوی صرف اللہ کی خاطر، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے اظہار کے لیے نہیں، یا محض یہ کہ بچوں کی ضد ہے تو کچھ نہ کچھ کر نہیں ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں اور اس نیت کے ساتھ قربانی دے رہا ہوں کہ اللہ کے ہر فیصلے کے آگے میں اپنے نفس کی بھی قربانی دوں گا، انا کی قربانی دوں گا، دنیا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے ہر حکم کے سامنے. یہ ہے روح قربانی، اور ضرورت پڑے تو ہدیہ جان پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ دو مقامات قرآن مجید میں جہاں پر قربانی کا ذکر آیا اور حج کا آیا، سورہ بقرہ اور سورہ حج، دونوں میں ساتھ ہی پھر جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. یہ ایک سمبل ہے قربانی، سب کچھ قد قربان کرنا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ میں اس کے لیے آمادہ ہوں، اس نیت سے قربانی کی جائے، یہ مطلوب ہے. اور جیسے فرمایا کہ اس قربانی کا جو اجر و ثواب ہے، ایک ایک بال کے بدلے جو ہے انسان کو اجر ملے گا، اور جس شخص کو بھی اللہ نے وسعت دی ہے وہ ضرور قربانی کرے. جس کے پاس وسعت نہیں ہے، جیسے نصاب ہے زکات کا، جو صاحب نصاب ہے اسے قربانی دینی چاہیے، یہ حق ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی شے آڑے نہ آئے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اور وہ روح بیدار ہو اس جذبے کے ساتھ. یہی روح بیدار رہے گی تو یہ اس امت کے اندر جان رہے گی، قوت رہے گی، اور اغیار بھی جو ہے وہ سوچے گے 100 بار اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے. جب یہ روح ختم ہو جائے تو پھر پوری امت جو ہے اترنے والا ہے، اقوام عالم جیسے چاہیں گے لوٹ کو سوٹ کھائیں گے، یہاں سے کاٹ رہے ہیں، وہاں سے کاٹ رہے ہیں، یہ حصہ اس پر تم قبضہ کر لو، اس پر میں قبضہ کر لوں، اس لیے کہ وہ روح ختم ہو چکی ہے، وہ جذبہ ختم ہو چکا، وہ جہاد و قتال کے لیے بھی اور اس اللہ کی راہ میں ہر شے نچھاور کرنا یہاں تک کہ جان بھی قربان کرنے کا جذبہ، یہ ہے کہ جو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں اس عید پر اس قربانی کی جو عبادت ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب